الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورۃ بقرہ کی 25 نمبر آیت سورۃ بقرہ کی تشریح اور تفسیر میں ہم نے تھرڈ رکوع لاسٹ ٹائم شروع کیا تھا اور تھرڈ رکوع کے اندر تیسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے مخاطب ہیں اور ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ کر دیں، اللہ کے بندگی میں آ جائیں، اوبینس میں آ جائیں. اور اس کنونس کرنے میں اللہ تعالیٰ نے چند انداز اپنائے. پہلا یہ کہ تمام انسانوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اعبدوا، اللہ کی بندگی کرو، جو تمہارا رب ہے، جو میں تمہیں پالتا ہے، اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی خالق تھا، تمہارا بھی خالق ہے، تمہیں کریٹ کیا. اور پھر کہا کہ لعلکم تتقون، اس لیے یہ سب کچھ کیا تاکہ متقی بن جاؤ، تقویٰ تمہارے اندر آ جائے. تو تقویٰ اصل میں گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ انسان کا سب سے جو مین ایشو ہے نا زندگی کا، وہ یہ کہ انسان کے گناہ میں ایک لذت ہے، اس کو گناہ کرنے کا دل چاہتا ہے. یہ ہینڈرنس ہے اللہ تک پہنچنے، جس کو انسان نے یعنی قرآن و حدیث کے ذریعے مختلف نام دیے، نفس کا نام دیا، ڈیزائرز کا نام دیا. اگر یہ چیز ختم ہو جائے تو انسان فرشتہ ہے، فرشتوں میں یہ چیز نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کی اوبینس میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس میں لگے. اصل جو مسلمانوں کا یا انسانوں کا جو ایشو ہے وہ ہے نفس، خواہش. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے لیکن وہ کرتا ہے اپنے سے اس لذت کے لیے، خواہش کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو مقصد بیان کرتے ہیں وہ تقویٰ کے ورڈ سے، تقویٰ کہتے ہیں گناہ سے بچنا، یہ اس کی ڈیفینیشن. گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ خواہش کے پیچھے، اسے لذت فیل ہوتی ہے اس گناہ کے اندر، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے دنیا میں بھی برباد کرے گا، آخرت میں بھی برباد کرے گا، لیکن سٹل وہ کرتا ہے. اسے یقین ہوتا ہے کرتے ہوئے بھی کہ میں تباہ ہو جاؤں گا، لیکن پھر بھی کرتا ہے. ایسا وہ اس کا عادی بن جاتا ہے، اس کا نشہ اسے چڑھا ہوتا ہے کہ وہ اسے بے بصری کا اظہار کرتا ہے کہ میں شاید یہ چھوڑ ہی نہیں سکتا، کہ ایسا بے بس ہو جاتا. تو ہماری جو محنت ہونی چاہیے نا وہ یہ کہ گناہ ہماری زندگی سے نکل جائے. نیک اصل میں اس جو اپروچ ہے دین کی وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے اس وقت، وہ ہے کہ نیکیاں کرنا. کہ ہماری اپروچ اس وقت دین کی ہے عام طور پہ کہ ہم نیکیاں کرنے پہ زیادہ توجہ دیتے، کہ یہ تو تسبیح اتنی بار پڑھ لی، یہ کر لیا، یہ کر لیا. حالانکہ دین کی جو اپروچ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ یہ کہ نیکی جو بے شک منیمل لیول پہ ہو، مثال کے طور پہ نماز ایک شخص پڑھ رہا ہے، ایک شخص روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، یہ نیکیاں بے شک وہ منیمل لیول پہ کر رہا ہوں، دوسروں کا خیال کرتا ہے، حق دیتا ہے بیوی بچوں کا، کما کے انہیں دے رہے، پال رہے، لیکن وہ گناہ نہ کرے. یہ اپروچ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گناہ نہ کرے. لیکن جو جنرل اپروچ یہ ہے کہ نیکی پہ زیادہ کہ تسبیحات کے لیے نفلی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں، اور گناہ سے بچنے کی اتنا اس کی طرف دھیان نہیں، اس کی طرف خیال نہیں کہ گناہ سے بچنا ایکچولی. تو اس لیے گناہ کا پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کس چیز سے ناراض ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کا پورا اہتمام کرنا. کیونکہ ایک کامن کوسچن کیا جاتا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھ سے کوسچن بھی کیا کہ آج کل جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، فار ایگزامپل مطلب کہ جس طرح میرے شیخ ہیں ان کے متعلق کی لیٹس کو کسی نے سوال کیا کہ اب ان کی اگر زندگی اگر غور سے دیکھیں تو یہ تقریباً وہی ہوگی جو کہ دوسرے شخص کی زندگی ہے. مثال کے طور پہ اعتکاف میں یہ سوال ہو، لیکن دیکھیں اعتکاف پہ ایک پلان ہے، ایک مطلب کہ اسکیڈول ہے کہ صبح تہجد پہ اٹھنا ہے، تحری کھانی ہے، فجر پڑھنی ہے، فجر کے بعد بستر لگ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر 9 بجے پھر اٹھتے ہیں، 10 بجے پھر ایک لیکچر ہوتا ہے، پھر انفرادی نفل ہوتے ہیں، پھر ظہر ہوتی ہے، ظہر کے بعد پھر 1-2 گھنٹے سونے کے ملتے ہیں. یعنی یہ اسکیڈول تھا جس جو اعتکاف میں نے کیا. پھر عصر سے پہلے عصر کی نماز، عصر کے بعد پھر ایک لیکچر، پھر مغرب کی نماز، پھر افطاری، پھر کھانا، پھر تراویح، عشاء و تراویح، اس کے بعد ایک لیکچر، پھر چائے ملتی ہے، پھر ایک لیکچر ہوتا ہے، پھر رات کو 2 بجے پھر سوئے 2 گھنٹے کے لیے سو جاتا. تو ایک اسکیڈول تھا 10 دن کا جس میں 6-7 آورز کی نیند تھی، باقی جو سحری افطاری تھی اور 3-4 لیکچرز دن کے. تو کہا کہ دیکھیں سارے جو 500 لوگ ہیں سب یہی کر رہے ہیں، کیا سارے کے سارے جو مجمع ہے وہ یہی کر رہا ہے، وہ یہی اٹھتا ہے، یہی کرتا ہے، یہ سب کچھ اسی مسجد کے اندر سارے. تو واٹ از دا ڈفرنس؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کہ اللہ کے زیادہ قرب والا ہے، یہ عام بندہ ہے، تو یہ کیا ڈفرنس دیکھنے میں؟ اب یہ ویلڈ سوال ہے. تو ایک سمجھانے کے لیے اگزامپل دی، صرف سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ اگزامپل ایز اٹ از مطلوب نہیں ہے کہ اس پہ فوکس کیا جائے. تو آنسر اس کا پھر میں نے یہ دیا کہ دیکھیں ایک اللہ کے ولی، اور یعنی اللہ کا ولی سے مراد ہے جو اللہ کی دوست ہے. ولی قرآن میں کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا کہ اللہ کا دوست وہ ہے جو متقی. اسی کی ڈیٹیل میں جا کہ اللہ کا متقی، اللہ کا ولی اور متقی انسان. میں نے کہا دیکھیں جو ڈفرنس ہے ایک متقی شخص اور ایک عام شخص، وہ نیکیوں کا اتنا شاید نہ ہو. آپ کو نیکیاں نظر آ رہی ہیں کہ وہ بھی تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، وہ بھی سحری کر رہا ہے، وہ بھی افطاری کر رہا ہے، وہ بھی بیان میں سن رہا ہے، وہی لیکچر سن رہا ہے. اصل جو ڈفرنس ہے وہ تقویٰ کا ہے. کیا مطلب؟ گناہ سے بچنا. یہاں 10 دنوں میں تو شاید کون گناہ کی کسی کو اپرچونیٹی نہیں ہے مسجد کے اندر، لیکن جب یہ 10 دن ختم ہوں گے، جب گناہوں کی اپرچونیٹیز آئیں گی، تو وہ شخص زیادہ بچنے والا ہوگا اس کی بنسبت عام شخصی بنسبت، کیونکہ اس نے اپنے پر محنت کی ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے. شاید وہی 5 وقت کی نماز اور وہی چیزیں ہوں، لیکن وہ گناہ سے بہت بچتا ہے. اپنی نگاہوں کو، اپنے خیال کو، اپنی تنہائیوں کو، ہر چیز کو وہ پروٹیکٹ کرتا ہے گناہوں سے. ایک فرق. دوسرا فرق ہوتا ہے اللہ کی یاد. ایک عام شخص اللہ سے غافل بھی ہو جاتا ہے، محفل میں دوستوں میں بیٹھتا ہے تو غفلت آ جاتی ہے. غفلت کے مطلب کہ غیبت کئی بار شروع ہو جاتا ہے، کئی بار وہ کوئی اور مذاق ایسے شروع ہو جاتا ہے کہ جو کہ شریعت کے دائرے سے باہر سے جا رہے ہوں. لیکن ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، یعنی کہ نماز کے اندر بھی کامل اللہ کی یاد. یعنی دو شخص ساتھ کھڑے، ایک شخص دنیا کو سوچ رہا ہے نماز کے اندر، ایک بالکل اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ، اور وہ تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. وہ محفل میں بیٹھا ہوتا ہے پھر بھی اس کا قلب اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوتا ہے، گو کے بظاہر وہ اسی محفل میں ہے. میں نے کہا یہ دو مین ڈفرنس. تو نیکی کوئی فرائض واجبات پہ عمل کرنے والا دو شخص ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں ایک القرب زیادہ پا جاتا ہے تقویٰ کی بیس پہ، گناہوں سے بچنے کی بیس پہ، اور اللہ کو یاد رکھنے کی بیس پہ. یہ محنت کے میدان ہے. آبویسلی ایک عام بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس کا تقویٰ تو یہی کہ پہلے نماز شروع کرے، فرائض پہ آئے جو کہ ضروری چیزیں، لیکن جب وہ اس پہ آ گیا تو اب اس کی محنت کا میدان گناہ سے بچنا ہے. اس پہ وہ چال لگائے، اس پہ وہ سٹرگل کرے. میری صبح اٹھ کے فکر اصل یہ نہیں ہے کہ میں نے آج یہ مطلب کہ بزنس مین کی فکر نہیں ہے کہ آج میں نے بزنس کیسے چلانا ہے، یہ سیکنڈری ہے. پرائمری اس کی فکر یہ ہے کہ میں نے گناہ سے کیسے بچنا ہے، جب مجھے دھوکہ دینے کا موقع ملے گا اس سے کیسے بچنا ہے، جب میں سامنے کوئی عورت گاہک آ جائے گی تو میں نے اس کی طرف نظروں کو کیسے حفاظت کرنی. یہ میرے ایمز ہیں، یہ میری محنت کا میدان. اور اس پہ جہاں میں رات کو حساب کے لیے بیٹھوں کہ میں نے آج کتنا پروفٹ کمایا، تو یہاں وہاں یہ حساب کے لیے میں وہاں بیٹھوں کہ میں نے کتنا گناہوں سے بچا. یہ پورے کا پورا میدان ہے. گناہ سے کبھی انسان نہیں بچ سکتا جب تک اس کو وہ محنت کا میدان نہ بنائے, اس کو اپنے ایم نہ بچائے کہ میں نے بچنا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اعتکاف 10 دن پورا اللہ سے جو, اور وہ ابھی ایئرپورٹ پہ پہنچتا نہیں ہے اور اس کی سارا نور اور ساری نیکیاں کسی نہ کسی گناہ کے ذریعے سزائے ہو چکی. اس کی اگزامپل یوں ہے کہ ایک پیالہ ہے, اس کو بھرنا ہے, یعنی قلب کو دل کو ایک پیالہ سمجھیں کہ اس کو اللہ کے نور سے بھرنا ہے, کیونکہ ساری نیکیاں اللہ کا نور قلب میں لے کے آتی ہیں. اللہ تعالیٰ جگہ جگہ پر بتاتے بھی ہیں کہ میں نور ہوں, اللہ نور السماوات, اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے. تو جو اللہ نے ڈوز اینڈ ڈونٹس کہے نا, وہ نور لے کے آتے ہیں انسان کے. کہاں آتا ہے؟ وہ قلب پہ آتا ہے, قلب اللہ سے کنیکٹ ہوتا ہے, اب وہ نور سے بھرتا ہے. ہر نماز ہر نیکی مجھے اس میں نور کو اضافہ کرتا ہے. اب یہ گناہ جو ہے نا, یہ لیکیجز ہے اس پیالے. میں ادھر تو نور ڈال رہا ہوں یا کوئی چیز ڈال رہا ہوں اور نیچے لیک ہو رہا ہے. اب میں جتنا مرضی اس کو ڈالتا رہوں کبھی نہیں بھرے گا. مجھے یہاں دو ایفرٹس کرنی, ایک تو اس میں ڈالتے رہنا ہے اور دوسرا ان لیکیجز کو بند کرنا. اگر میں لیکیجز کو نہیں بند کر رہا تو میں بھول جاؤں کہ میں کبھی اس پیالے کو اللہ کے نور سے بھر سکوں. تو یہ ایک پورا ٹاسک ہے کہ اس جو لیکیجز ہیں ان کو ختم کرنا. اب ہر انسان کو پتا ہے کہ لیکیجز کہاں ہیں. دیکھ, قرآن و حدیث کا علم انسان کو لیکیجز کا بتاتا ہے کہ یہاں سے یہ بھی لیکیج ہے, یہ بھی لیکیج, جو اسے ہو سکتا ہے پہلے پتہ ہی نہ ہو. اب بند کرنا ایک علیحدہ ایفرٹ ہے. مجھے پتہ چل گیا کہ یہ چیز منع ہے یا یہ چیز کرنی چاہیے, لیکن اب میں کروں یا اس کو سے بچ جاؤں گناہ سے, یہ ایک علیحدہ ایفرٹ ہے. مجھے اس کے لیے ایک علیحدہ پلاننگ کرنی پڑے گی. ورنہ میں اگزامپل جو دو کامنسٹ دیتا ہوں, کیونکہ وہ دو کامن گناہ ہیں میرے ڈیٹا کے مطابق, کہ ایک نگاہوں کا اور دوسرا فجر کی نماز کا قضا ہونے کا. تو اس میں اب یہ پوری محنت ہے, میں فجر کی نماز کیوں قضا ہو رہی ہے, کیوں میں نہیں اٹھ پاتا, اس پہ ایک انالیسس کروں, سوچوں, میڈیکل کا نالج, دین کا نالج, ہر چیز اس میں اپلائی کروں, اپنے سلیپ سائیکل کو دیکھوں, ہر ایک کا فرق ہے. لیکن میں ایک ایفرٹ کیا ڈال رہا ہوں. دیکھیں, سکسیس اللہ کے ہاتھ میں, میری آنکھ کھلنا یہ اللہ کے اختیار میں, میرے اختیار میں نہیں ہے. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فجر کی نماز قضا ہو گئی تھی آپ, کیا آپ لشکر میں تھے اور سارے تھکے ہوئے تھے, جاگے ہوئے تھے, تو سارے قافلے کو نیند آئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو معین کیا کہ تم نے جگانا ہے سب کو فجر میں, اور یہ کہہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے, اور وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو بھی نیند آئی اور وہ بھی سو. اب جب سوئے نکلا, سوئے دھوپ پھیلی, تو اب آنکھ جب کھلی تو دیکھا تو سوئے نکل آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے اٹھایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جن ذات نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ریٹ کیا کہ یہ خاص طور پہ اس لیے کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جب قضا ہو نماز تو کیا کرنا ہے. تو اب میں بتاتا ہوں قضا نماز کیسے پڑھنی, اس کے کیا مسائل. لیکن کہنے کی بات یہ کہ رزلٹ میں اتنا میٹر نہیں کرتا کہ میں اٹھ پایا کہ نہیں اٹھ پایا, ایفرٹ میٹر کرتی. میں نے کتنی ایفرٹ کی, اللہ کو پتا یہ کتنی ایفرٹ کر رہا ہے. ایک ہے کہ مجھے کوئی فکر ہی نہیں, ہاں اٹھ گیا تو ویل اینڈ گڈ, نہیں اٹھا تو کوئی بات نہیں. ایک یہ ہے کہ میں ایفرٹ کر رہا ہوں, میں الارم لگا رہا ہوں, میں کسی کو کہہ رہا ہوں, میں پوری اپنی طرف سے پوری پلاننگ کر رہا ہوں, اور پھر نہیں اٹھ پایا تو میں گنہ کار نہیں ہوں گا. کیونکہ اس امت سے یہ نیند وغیرہ کی جو خطائیں ہیں وہ معاف کر دی گئی. اگر میں پوری ایفرٹ کے بغیر نہ اٹھ سکا تو میں گنہ کار نہیں ہوں, لیکن مجھے ضروری ہے کہ فوراً اٹھتے ہی نماز پڑھ لوں قضا نماز. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی تو میں گناہ گار ہوں گا. تو ان شارٹ بات بتانے کی مقصود ہے کہ یہ تقویٰ ایک ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے ہماری لائف کا, اور تقویٰ کو جب ذہن میں تقویٰ کا ورڈ آئے سمجھ جائیں کہ گناہ سے بچنے کی بات ہو رہی ہے, کہ میں نے گناہ سے بچنا ہے. اس شخص کا متقی ترین انسان وہ ہوگا کہ جو فرائض واجبات سنت کو کر لے, بشے نوافل زیادہ نہ کر رہا لیکن گناہ سے بچتا ہوں, تنہائیوں میں بھی, محفلوں میں بھی, اپنی زبان پہ بھی نظر ہو, اپنی آنکھوں پہ بھی قابو ہو, اور اپنی سوچ پہ بھی قابو ہو. دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ نگاہوں پہ بھی قابو کر رہا ہے, زبان پہ بھی, تنہائی میں وہ میں کیا سوچ رہا ہے وہ اللہ کو پتا ہے, اس کو پتا. اپنی سوچ پہ بھی قابو ہو کے اپنی سوچ کو بھی کنٹرول کرو. یہ ہے اصل محنت کا میدان, اور اس میں محنت لگتی ہے. ظاہر بات ہے جب گناہوں کی دلدل میں انسان پھنسا ہوتا ہے, ایک انسان میچورٹی کو اچیو کرتا ہے, جوان ہوتا ہے, اسے اتنی باتیں پتا ہوتی, گریجولی وہ سیکھتا ہے, لیکن اس دوران اس سے گناہ بھی ہوتے ہیں, عادتیں بھی پڑ جاتی ہیں گناہوں کی. اس سے نکلنا یہ پوری ایک ایفرٹ ہے, وہ ایک دن کا کام تو نہیں ہے. وہ پوری پلاننگ کرے, مشورے کرے لوگوں سے, ایکسپیرینس لوگوں سے کہ کیسے نکلا جاتا ہے. اس میں سائیکالوجسٹ کی ہیلپ لینا پڑے, اس میں علماء کی ہیلپ لینا پڑے, اس میں مشائخ کی ہیلپ لینا پڑے, ہر ایک سے ہیلپ لے. لیکن وہی لے گا نا اس کو فکر ہے, ورنہ جو کہے گا کہ ٹھیک ہے اس میں ایسی کیا بات, توبہ کر لوں گا, اس میں کوئی ایشو نہیں, تو یہ متقی انسان کا رویہ یا اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس میدان میں ایفرٹ کرنے والے ہیں. اب جو ایسا ہو اس کو ہدایت مل جاتا, دینی اللہ تعالیٰ نے ہے, گناہ اس سے پاک اللہ ہی نے کرنا ہے, لیکن کرتے اس میں جو ایفرٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آیت میں کہا لعلکم تتقون, میں نے اس لیے سارا نظام یہ دنیا کا بنایا, اس لیے نہیں کہ تم اس کے اندر محو ہو جاؤ, اس کے اندر کھو جاؤ, یہ اس لیے کہ تم متقی بنو. گناہوں کی آپشن میں دوں گا, اپرچونیٹیز دوں گا, تمہیں قوت دوں گا, لیکن تم بچنا ہے, یہ تمہارا کام ہے, یہ ہے سارا نظام, یہ ہے سارا مقصد. جو بچے گا وہ پائے گا, جو نہیں بچے گا اس وہ بھی انجام کو دیکھے گا. تو پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ کی, اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو شکوک ہیں, جو ڈاؤٹس ہیں, اس کو دور کیا. پہلا یہ کہ دیکھو زمین و آسمان میں نے بنائی, اس میں تم رہتے ہو, اس کے لاز کو بھی تمہیں اوبے کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اگر تمہیں شک ہے قرآن پہ کہ یہ پتہ نہیں اللہ کی ہے یا نہیں ہے, تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ تم اللہ کی اس قرآن کے مقابلے میں کچھ بنا کے دکھاؤ, نہیں بنا سکتے تو پھر اس کو مان لو, جس پہ تفصیلی ہم بات کر چکے ہیں. اب اگلا جو اللہ تعالیٰ نے انداز اپنایا, جو آج کی آیت بھی پڑھی, وہ یہ ہے کہ اس کے انجام اس کو دکھائے, انجام بتائے کہ دیکھیں, ایک ہے باپ کا یہی کہنا کہ یہ کرو. اب باپ کا سٹیٹس بچے کے لیے ایسا ہے کہ اسے اوبے کرنا چاہیے باپ, جو اللہ نے پہلا انداز کہ دیکھو میں نے تمہیں خالق ہوں, میں ہی تمہارا مالک ہوں, میں ہی تمہارا رب ہوں, پالتا ہوں, زمین میری, آسمان میری, ہر چیز میری, تو میرا حق ہے کہ تم میری بات مانو. لیکن بات یہاں نہیں, باپ بیٹے سے یہ بھی کہیں کہ دیکھو بیٹا, اگر تم میری بات مانو گے نا تو پھر میں تمہارے لیے یہ کروں گا, یہ فیورز کروں گا, جو تم کہو گے میں دوں گا تم, لیکن نہیں مانو گے تو پھر میں سزا بھی دوں. اب یہ حق سے آگے کی بات ہے. اگر وہ کچھ دے دیتا ہے باپ بیٹے کو, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کے لیے فرض نہیں تھا کہ اس کو کچھ دیتا, لیکن باپ کی رحم دلی ہے کہ اس کو کچھ وہ دینے پہ تیار ہو گیا. اس نے اس پہ نہیں کہ بس وہیں بات مانو کیونکہ میرا حق ہے, نہیں, وہ آگے تیار ہو گیا کہ میں کچھ تمہیں دینے پہ تیار ہوں. تو یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے ساری عمر مطالبہ کرتا کہ میری مانو, اور جب موت آتی ہمیں فنا کر دیتا. یہ اس کا حق تھا, مطلب فنا کرنے سے مراد ہے کوئی آخرت کی زندگی نہ ہوتی, کوئی سزا و جزا نہ ہوتی, تو اس کا حق تھا کہ وہ پھر بھی ڈیمانڈ کرتا ہم سے کہ مانو, کیونکہ اس نے آگے ہمیں دکھایا کہ دیکھو تمہیں مان کے صرف یہ نہیں کہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا, تمہیں ایسی چیزیں دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اب یہ جو جنت کا کنسیپٹ ہے, یہ ہمارے دین کا ایک اہم ترین کنسیپٹ ہے. دو اس کی وجہ ہیں اہم ہونے کی. ایک یہ کہ جنت صرف عیش کی جگہ نہیں ہے, جنت اللہ کے قرب کی جگہ ہے. یہ ورڈ ہی انسان کو موٹیویٹ کر دیتا ہے, لیکن کس کو کرتا ہے؟ جس کو اللہ سے محبت ہو. جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کیا یا ان کو ڈینائی کیا, تو اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا, اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں, یعنی کہ فرعون نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں, تو ان کا مقابلہ جادوگروں سے ہی کرواتے ہیں. جادوگروں کو اکٹھا کر کے ان کے مقابلے میں لے آئے, اور ایک دن طے ہوا جس مقابلہ ہونا. اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ پورا ایک منظر کھینچا, وہاں ایک بات ذکر کی, اور بات یہ تھی کہ جادوگروں نے کہا کہ ہمارا ریوارڈ کیا ہے, ہم اگر جیت جاتے ہیں آپ کیا دیں گے ہمیں, آپ اپنے آپ کو رب کہتے ہیں, تو اس نے ریوارڈ ایک یہ ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ تم میرے مقرب ہو جاؤ، تم میرے قریب ہو جاؤ، تم میری نظروں میں، یعنی قرب ایک بذات خود ایک ریوارڈ ہوتا ہے. بادشاہ کا قرب کا کیا مطلب ہے کہ بادشاہت آپ محمود اور ایاز کا واقعہ کتابوں میں مینشن ہے کہ محمود بادشاہ تھا، ایاز اس کا غلام تھا، لیکن محمود کو ایاز سے بہت محبت. تو اس نے جب لوگوں کو اس پہ بہت شکوا تھا کہ اتنے ہم وزراء ہیں، ہم اتنے عقل مند لوگ ہیں، یہ ایک عام سا غلام، اس سے بادشاہ محبت کرتا ہے، محمود محبت کرتا ہے، اس کی کیا وجہ؟ تو محمود کو یہ بات پتا تھی کہ جیلس ہیں سارے لوگ. اس نے کہا کہ ایک دن ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں گا کہ کیا وجہ. تو اس نے ایک دن یہ انتظام کیا کہ اپنے خزانے کو سامنے رکھوا کے سب کو کہا کہ اس مختصر ٹائم کے اندر جو لے لے گا اس خزانہ وہ اس کا ہے. اب وزراء کو جب یہ اپرچونیٹی ملی انہیں، اب ظاہر بات ہے جو ہوتا ہے ریئیکشن، کس نے یہ اٹھایا، کسی نے وہ اٹھایا، کسی نے یہ اٹھایا. محمود وہ ایاز تھا، اس نے کچھ بھی نہیں اٹھایا، وہ کھڑا ہے. اور اس نے بجائے کہ خزانے کی طرف، اس مال کی طرف سٹیپ کرنے کے، اس محمود کی طرف سٹیپ کیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. ٹائم ختم ہوا تو محمود نے کہا کہ ہاں کیا کیا؟ سب نے کہا ہم نے یہ لیا یہ لیا. ایاز سے پوچھا تم نے کچھ نہیں لیا، تمہارے پاس بھی اپرچونیٹی تھی. اور کہا کہ میں نے لیا. کیا لیا ہے؟ کہتے ہیں آپ کے کندھے پہ ہاتھ نہیں رکھا، میں نے آپ کو لیا ہے، کیونکہ یہ تو اس مال کے مالک بنے ہیں، میں آپ بادشاہ ہیں، میں نے پوری بادشاہت لے لی، میں نے آپ کا قرب لیا، آپ کو چوز کیا. تو پھر محمود نے بتایا کہ یہ ہے اس کی عقل مندی، یہ ہے اس کی اس جو چیز جس کو میں لائک کرتا ہوں. تو یہ بذات خود بادشاہ کا قرب، اس کے قریب ہو جانا، یہ ہی ایک ریوارڈ ہے. تو جنت کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی قرب کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہا کہ مقرب لوگ اس میں آئیں گے، جن کو میں قریب کروں گا، اور اس میں بھی گریڈنگز ہوں گی. جو سب سے قریب ہیں اللہ کے مقرب ہیں وہ سب سے نچلے گریڈ پہ ہوں گے، جو دور کم ہیں وہ نچلے گریڈ میں ہوں گے. تو اس کو اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہونے والی جگہ تصور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو دوسری چیز کہا کہ مہمان خانہ ہے، نزل من رب الرحیم، میں نزل کا مطلب ہے مہمان نوازی کرنا. اب کوئی گیسٹ آئے تو گیسٹ کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، شاہی مہمان ہوتے ہیں ان کی ویسے ہی مہمان نوازی کی جاتی ہے، جیسے اس بادشاہ کا حق ہوتا ہے، جیسے اس کی بادشاہت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب مہمان نوازی کرے گا تو خود سوچیں گے کیسی ہو. اللہ تعالیٰ جب اس کو کہیں ہی مہمان نوازی رہے، ورڈ ہی نزل کا لا رہے ہیں کہ میری مہمان نوازی ہوگی، یہ میرے گیسٹ ہوں گے سارے. تو جنت مہمان خانہ ہے، گیسٹ ہاؤس ہے اللہ تعالیٰ. ہم جو جنت میں جائیں گے وہ اللہ کا گیسٹ ہوگا، اللہ اس کی میزبان ہوں گے. یہ ہے کانسیپٹ جنت کا. باقی جو چیزیں وہاں ملیں گی وہ ساری کی ساری اللہ کی مہمان نوازی کا ایک انداز ہو. اور بادشاہوں کا بادشاہ جب ہو تو اس کی مہمان نوازی بھی ویسی ہوگی. تو اس طرح سے جنت کو سوچنا، صرف اس کی نعمتوں پہ نہ غور کرنا، اس کو اس طرح سے لینا کہ وہ اللہ کی قرب کی جگہ ہے. اور جب یہ بات کی جاتی ہے دنیا کی بگننگ کی، تو وہاں پہ ہمیشہ یہ بات کی جاتی ہے کہ آفر کی گئی تھی انسانیت کو، یہ تمام مخلوقات کے، کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. یعنی کہ اس امانت کو اٹھا کے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کے اللہ کے قریب ہو جاؤ، اگر نہیں مانو گے تو دور ہوگے. یہ آفر تھی جس کو تمام مخلوقات نے لینے سے انکار کر دیا، انسان نے اس کو اٹھایا. تو اینڈ ریزلٹ کے طور پہ یہ اللہ کے قرب ہے یا اللہ کی دوری؟ تو جیسے جنت اللہ کی قرب کی جگہ ہے، جہنم اللہ سے دوری کی جگہ ہے. تو اس بادشاہ کا عذاب، اس کی سختی، اس کی پکڑ بھی ویسی ہے. دنیا میں جب بادشاہ پکڑتے ہیں تو ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں ان اپنے مجرموں کا، تو جب بادشاہوں کا بادشاہ پکڑے گا تو وہ بھی ویسے ہی سزا دے گا. تو ہمیں اس طرح سے اپروچ کرنا چاہیے اس ریوارڈ کو یا اس سزا کو. یہ صرف کہنے سننے کی باتیں نہیں ہے کہ ہم اوور لک کر جائیں کہ اچھا جنت ہے جہنم ہے، نہیں، یہ ہمارے اینڈ ریزلٹ ہیں. تقوی کا نتیجہ جنت ہے اور تقوی نہ ہونے کا نتیجہ جہنم، گناہ کرنے کا نتیجہ جہنم ہے، گناہ سے بچنے کا نتیجہ جنت ہے. اور ہم اسی ایمز کی تلاش میں، ایٹ دا اینڈ کچھ بھی میٹر نہیں کرے گا، میرے پاس 100 پلاٹ ہوں یا میرے پاس ایک پلاٹ بھی نہ ہو، میرے پاس میرے بچے کئی ہوں یا میرے کوئی اولاد نہ ہو، کچھ میٹر نہیں کرے گا. ایک چیز میٹر کرے گی، کیا میں تک متقی تھا یا نہیں، اور وہاں دیکھا بھی جائے گا ہاں متقی تھے یا نہیں. تو ہمیں ابھی سے زندگی کی وہ اپروچ بنانی چاہیے، کیونکہ انسان اس غلط فہمی کا بھی شکار ہے کہ شاید اسے کوئی اور زندگی دی جائے گی، کہ ابھی تو میں نے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، اپنی بچوں کو پالنا ہے، اپنی بزنس سٹارٹ کرنے، پھر شاید کوئی وقت آئے گا جو کروں گا. نہیں، یہی وقت ہے، یہی وقت ہے. جیسے کسی مصنف نے ایک کتاب لکھی تو اس نے، اس کا ایک جملہ مشہور ہوا، اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ مجھے اب پتہ چل رہا ہے یا میں اب احساس کر رہا ہوں کہ یہ جو دن رات گزر رہے ہیں یہی میری زندگی. ہم زندگی کا بار بار تذکرہ کرتے رہتے ہیں زندگی زندگی، حالانکہ ہم سب زندگی گزار رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں اپروچ ابھی سے ٹھیک کرنی ہے. سیشنز کا سب یہ مقصد ہے، سیشنز جو لاسٹ ٹائم میں نے کہا تھا، یہ کوئی ان سیشنز کا یہ مطلب نہیں کوئی ثواب حاصل کرنا ہے، کوئی ایک ایکٹیویٹی ہو جائے. سیشنز کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے، زندگی گزارنی کیسے ہے، تقوی حاصل کیسے کرنا ہے. جب یہ اپروچ ہوگی تو تب ہمیں ان سیشنز کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، ورنہ مس ہو گیا یا اٹینڈ کر لیا اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا. جب بھی دین کی کہیں بات ہو تو انسان یہ اپروچ لے کہ یہ سیشن میری ٹریننگ ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے، جس کا میں محتاج ہوں. مس کرنے کی فکر ہونی چاہیے، اٹینڈ کرنے کی خوشی ہونی چاہیے. تو جنت جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی. کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہا کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرو، کیونکہ انڈائریکٹلی اللہ کی قرب کی جگہ ہے. تو انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے مجھے حاصل کرنے کی کوشش کر. ایک جگہ اللہ نے کہا فل جاتا نہ فصل متنافس ہو، جنت کو ذکر کر کے کہا کہ اس میں محنت کرنی چاہیے، محنت کرنے والے اس میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہیے، آگے نکلنے والوں کہ ہمارا تنافس، ہمارا ایک دوسرے سے آگے نکلنا. آج کی ڈسکشن میں یہ ہے کہ اس کے پاس کتنا، میرے پاس کتنا، اس کے پاس زیادہ یا میرے پاس زیادہ، اور یہ ڈسکشن بدلتی رہتی ہے ایج کے ساتھ ساتھ. کوئی کہتا ہے مال اس کے پاس زیادہ، کوئی کہتا ہے اولاد اس کے پاس زیادہ، کوئی کہتا ہے کہ اولاد میری اس پوزیشن پہ اتنا پڑ گئی، اس نے یہ کر لیا. اسی سائیکل میں انسان رہتا ہے، اور یہ قرآن میں مینشن، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جانو، جان لو، اعلم انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو وزینۃ و تفاخر بینکم. اور کیا مطلب؟ کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، کھیل تماشا، زینت، مال اولاد کی کثرت، یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے گرائی. اب یہ بالکل ایک سیکوینس ہے، کیوں؟ جب انسان بچپن میں ہوتا ہے اس کا محور کیا ہے؟ کھیل. کھیل بچے کو کچھ نہیں سوچتا سوائے کھیلنے کے. پہلا سٹیپ، جب انسان پہ جوانی آتی، اگلی سٹیج آتی، اس کا ساری سوچ کا محور زینت، تو اللہ تعالیٰ کا زینت. پھر نیکسٹ سٹیپ پہ جب انسان جاتا ہے، 30s 40s میں جاتا ہے، مڈل ایج میں پہنچتا ہے، اس کی ساری محور ہو جاتا ہے مال اولاد کی کثرت، اس پہ کمپیرزن. یہ اس کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جو جس کا یہ ایم آبجیکٹو نہیں ہے، جس نے کوئی تربیت حاصل نہیں کی زندگی گزارنے کی، تو اللہ کا یہ ہے دنیا کی زندگی. اور پھر آگے کہا کہ وہ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ ایسے ہی جیسے کھیتی اگتی ہے اور پھر ایک زور کی آواز چلتی ہے اور سب ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کھیتی بچپن، جوانی، پھر مڈل ایج، بڑھاپا، اور پھر موت کی آندھی چلتی ہے اور سب برابر ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اس زندگی کے اندر ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہے. تو قرآن، حدیث، یہ اس کو ایک ٹریننگ کورسز سمجھنا چاہیے، اور وہی اپروچ ہونی چاہیے ہم جیسے زندگی میں مختلف ٹریننگ کورسز پہ ہماری اپروچ رہی. تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ اس میں بڑھو، آگے بڑھنے والوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے. وہاں پہ ایک ایک گریڈ میٹر کرے گا جنت کا. تو آج جنت کے متعلق تھوڑی بات کریں گے کہ احادیث میں کیا جنت کو ہدایت. اوبیسلی بہت ساری قرآن و حدیث, قرآن کی آیات اور احادیث میں ہیں, لیکن کچھ پتہ چلے تاکہ ہمیں جنت کا شوق پیدا ہو. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو کہا جنت و دنیا کا کمپیریزن کیا, تو اللہ تعالی نے کہا کہ خیر ہوا آپ کا, جنت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ بھی. اب کیا چیز بہتر ہے, کیسے وہ بہتر ہے اور کیا چیز ہمیشہ رہنے والی ہے, ہمیں تھوڑا اس کا آئیڈیا ہو. تو بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو جسے پوچھتا تھا اس کے پیچھے ہو لے. تو یہ ریالٹی کی بات, وہاں یہ نہیں کہ انسان اپنی عذر پیش کرے معذرت کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ ہو گیا تھا میں نے اس لیے نہیں کیا, یہ ہو گیا میں نے اس لیے کیا. جس نے جو کیا اس کے پیچھے چلے. چنانچہ بہت سے لوگ سورج کے پیچھے ہوں گے, بہت سے چاند کے, بہت سے بتوں کے پیچھے ہوں گے. یہ امت باقی رہ جائے گی, اس میں بھی منافقین ہوں گے. دن کے بعد اللہ تعالیٰ آئیں گے, ان سے کہیں گے کہ میں تمہارا رب ہوں. منافقین کہیں گے ہم یہیں اپنے رب کے آنے تک کھڑے رہیں گے, یعنی ایکچولی تو نہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پوجا, تو وہ جس کی پرستش کرتے رہے. تو علماء نے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ انسان خواہشات کی پرستش کرتا ہے, کوئی عورتوں کو پوچھتا ہے, کوئی مال کو پوچھتا ہے, کوئی کسی چیز کو, یعنی جس چیز کو اللہ کا ند بناتے ہیں. جو لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ند کہتے ہیں کمپیریزن میں لے آنا, کوئی مال کو اللہ کے کمپیریزن میں لے آتا ہے, کوئی عورت کو اللہ کے کمپیریزن میں لے آتا ہے, یعنی اس کو پریفرنس دے دیتا ہے, وہ اس کا رب ہے. پھر آخر کار جب چاہے اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئیں گے اور فرمائیں گے میں تمہارا رب ہوں, اور وہ بھی کہیں گے کہ آپ ہمارے رب ہیں, پھر اللہ تعالیٰ انہیں بلوائیں گے. پھر صراط جہنم کے اوپر, صراط یعنی پل صراط جہنم کے اوپر بنا دی جائے. تو جہنم نیچے ہوگی, اوپر ایک پل ہوگا, ایک برج ہوگا جسے پل صراط کہتے ہیں. تو پل صراط جہنم کے اوپر بنا دی جائے گی, اور میں اپنی امت کے ساتھ اس سے گزرنے والا سب سے پہلا رسول ہوں گا. اس روز انبیاء کے علاوہ کوئی اور بات نہ کر سکے گا, اور انبیاء بھی سب یہ کہیں گے اے اللہ محفوظ رکھیے, اے اللہ محفوظ رکھیے. تو وہ ایک بہت خطرناک مرحلہ ہے کہ اس میں جو جہنم میں جانے والا ہے اس پل کو نہیں کراس کر سکتے, وہ سیدھے گر جائیں گے, اور ہر ایک کو گزرنا ہے اس سے, یعنی کہ اس میں نہ نبی بچے گا نہ کوئی اور شخص. اور جہنم میں سادان کے کانٹوں کی طرح آنکڑے ہوں گے. تو اس جہنم میں جو پل صراط کے نیچے ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگزامپل دیا کہ سادان ایک پودا ہے, اس میں بڑے بڑے کانٹے ہوتے ہیں, تو کہا اس جیسے اس کے اندر بھی کانٹے ہوں گے. اور سادان کے کانٹے تو تم نے دیکھے ہوں گے, یعنی صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ سادان کے کانٹوں کی طرح ہوں گی, البتہ ان کی لمبائی چوڑائی کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, اور وہ آنکڑے یعنی کہ وہ جو کھینچنے والے لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق کھینچ لیں گے. تو اپنے ڈیڈس کے مطابق, اعمال کے مطابق وہ جہنم میں گریں گے یا پار کر جائیں گے. بہت سے لوگ اپنے عمل کی وجہ سے ہلاک اور بہت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے, پھر ان کی نجات ہوگی. جہنمیوں میں سے جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانا چاہیں گے, تو ملائکہ کو حکم دیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے انہیں باہر نکالیں, یعنی جہنم میں گننے کے باوجود انہیں نکال دو. چنانچہ وہ باہر نکلیں گے اور توحید والوں کو سجدے کے آثار سے پہچانیں گے. تو جو توحید پہ تھے لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گر گئے, تو ان کو سجدوں کے آثار یا سجدوں کے نشان ہوتے ہیں, ان سے پہچان کے وہاں سے نکالیں. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم پر سجدے کے نشانات کا جلانا حرام کر دیا. تو جو سجدے کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے اس پہ آگ نہیں اثر کرتی. چنانچہ جب یہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو سجدہ کے اثر کے سوا ان کے تمام حصوں کو آگ جلا چکی ہوگی. تو جہنم سے نکال لیا لیکن جل چکے ہوں گے سوائے سجدے کی جگہ. پھر جب جہنم سے باہر آئیں گے تو بالکل ہی جل چکے ہوں گے, اس لیے ان پر آب حیات ڈالا جائے گا, ایک خاص پانی ڈالا جائے گا جس سے ان میں اس طرح تازگی آ جائے گی جیسے سیلاب کے کوڑے کرکٹ پہ سیلاب تھمنے کے بعد سبزہ اگاتا ہے. تو ایک ایگزامپل دی, یعنی کہ بالکل پانی کی وجہ سے صاف ہو جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ بندوں کے فیصلے فارغ ہو جائیں گے, لیکن ایک شخص جنت اور جہنم کے درمیان اب بھی باقی رہ جائے گا. یہ جنت میں داخل ہونے والا آخری دوزخی ہوگا. تو یہاں سے جنت کو ایکسپلین شروع ہوگا. اس کا چہرہ دوزخ کی طرف ہے, وہ اس لیے کہے گا کہ اے رب میرے چہرے کو دوزخ کی طرف سے پھیر دیجئے کیونکہ اس کی بو بڑی تکلیف دہ ہے. تو اس کی تیزی مجھے جلا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اگر تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے تو تم دوبارہ کوئی سوال تو نہیں کرو گے؟ تو بندہ کہے گا نہیں نہیں تیرے غلبے کی قسم یہ شخص تیرے غلبے کی قسم میں سوال نہیں کروں گا. تو یہ شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے ایگریمنٹ کر لے گا, معاہدہ کر لے گا, اور پھر دوسرا سوال نہیں کرے گا, یعنی اس ایگریمنٹ میں یہ طے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ جہنم کی طرف سے اس کا منہ پھیر دیں گے, جس کی وجہ سے جنت کی طرف اس کا رخ ہو جائے گا. اب اس کی شادابی جب نظروں کے سامنے آئے گی تو اللہ تعالیٰ نے جتنی دیر چاہیں گے وہ چپ رہے گا, لیکن پھر بول پڑے گا اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب پہنچا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تم نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ کوئی سوال نہ کرو گے؟ تو بندہ کہے گا اے اللہ مجھے آپ کی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنائیے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ پھر کیا ضمانت ہے کہ اگر یہ خواہش پوری کر دوں پھر سوال نہیں کرو گے؟ وہ پھر قسم کھائے گا کہ تیری عزت کی قسم اب کوئی سوال نہیں کروں گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہر طرح اس سے وعدہ کریں گے اور جنت کے دروازے تک پہنچا دیا جائے گا. پھر جب دروازے پہ پہنچے گا تو جنت کی تازگی اور اس کے اندر جو خوشیاں ہوں گی دیکھے گا, اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے چپ رہے گا, لیکن آخر بول اٹھے گا کہ اے رب مجھے جنت کے اندر پہنچا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم تو کس قدر اپنے وعدے کو توڑنے والا ہے, ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ کچھ نہیں کچھ مانگے گا. تو وہ بندہ کہے گا اے رب مجھے اپنی سب سے زیادہ بدنصیب مخلوق نہ بنائیے. اللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے اور اسے جنت میں داخلے کی اجازت دے دیں گے. پھر فرمائیں گے ابن آدم کیا تمہاری کوئی تمنائیں ہیں؟ چنانچہ وہ اپنی تمنائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا اور پھر تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی, ہر خواہش پوری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فلاں چیز اور مانگو, فلاں چیز کا مزید سوال کرو, اللہ تعالیٰ خود یاد دلائیں گے. اور جب تمام تمنائیں ختم ہو جائیں گی تو پھر فرمائیں گے تمہیں سب اور اس کا 10 گنا دیا جاتا ہے. تو یہ ایک حدیث لمبی حدیث میں اتنا یہ اس کو مل رہا ہے جو آخر میں اس طرح سے جنت میں جا رہا ہے کہ وہ خواہش ختم کر رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں یہ بھی لو یہ بھی لو, اس سے 10 گنا زیادہ چیز دے. ایک اور حدیث میں ہے بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی خیال ہی گزرا ہے. اور جو آگے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی بھی ان نعمتوں کو نہیں جانتا جو ان بندوں کے لیے تیار ہیں, چھپا کے اور محفوظ کر کے رکھی گئی ہیں, جن میں ان کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان ہے. تو یہ اس نعمت کو ڈسکرائب کر دیا گیا, یعنی کہ آپ سمجھ جائیں کہ جو انسان دیکھ رہا ہے وہ جنت نہیں ہے, جو انسان سن رہا ہے وہ جنت نہیں ہے, جو انسان سوچ ہے وہ بھی جنت نہیں. اور ہم کیا کیا ایجادات دنیا کی دیکھ رہے ہیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ ہو رہا ہے یا ہوگا. اور جب یہ سامنے آ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ جنت اس سے بھی ماورا ہے, کیونکہ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں یا یہ تو ابھی پلان کر رہے ہیں, یہ تو سوچ رہے ہیں. تو یہ بتا دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہوگا دنیا کے اندر اس سے بھی جنت ماورا. خواہش کی روایت ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ خدا میں ایک دفعہ صبح نکلنا یا شام کا نکلنا دنیا اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اگر اہل جنت کی بیویوں میں سے کوئی عورت زمین کی طرف جھانکے تو ان دونوں کے درمیان یعنی جنت سے لے کر زمین تک روشنی ہی روشنی ہو جائے اور مہک اور خوشبو سے بھر جائے, اس کے سر کی صرف اونلی بھی دنیا و مافیا سے بہتر, یعنی سر پہ جو اس نے چادر لی ہوئی ہے وہ بھی سب سے بہتر. ایک اور روایت میں ہے کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے بھی اور پیئیں گے بھی, لیکن نہ تو انہیں تھوک آئے گا اور نہ پیشاب آئے گا, نہ پخانا آئے گا, اور نہ ان کی ناک سے کوئی ریزش یعنی کہ سیکریشن ہوگی. بعض صحابہ نے عرض کیا تو کھانے کا کیا ہوگا, یعنی جب پیشاب وغیرہ نہیں ہوگا تو وہ کھانا کہاں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گا اور پسینہ ایک خوشبودار پسینہ آئے گا جس کے ذریعے سے وہ اثر زائل ہو جائے گا. اور ان اہل جنت کی زبانوں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی تسبیح اور ہم اس طرح جاری ہوگی جس طرح تمہارا سانس جاری ہوگا. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مخلوق کس چیز سے پیدا ہو, صحابی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کس چیز سے پیدا ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانی سے. پھر ہم نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی، یعنی اس کی تعمیر پتھروں سے ہوئی یا اینٹوں سے یا کس چیز، تو آپ نے فرمایا اس کی تعمیر اس طرح ہوئی ہے کہ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا مثالہ جو ہے وہ تیز خوشبودار مشک ہے، اور وہاں کے جو سنگ ریزے ہیں جو بچھے ہوئے ہیں زمین پر وہ موتی اور یاقوت ہیں، اور وہاں کی خاک مٹی جو ہے گویا زعفران ہے. جو لوگ اس جنت میں پہنچیں گے ہمیشہ عیش و چین سے رہیں گے، وہ کوئی تنگی تکلیف ان کو نہ ہوگی اور ہمیشہ زندہ رہیں گے، وہ ان کو موت نہیں آئے گی، اور کبھی ان کے کپڑے پرانے اور خستہ نہ ہوں گے، ان کی کبھی جوانی زائل نہ ہوگی. ترمذی اور احمد وغیرہ میں یہ روایت. تو اب سوچتے جائیں، یعنی یہ تو میں پڑھ رہا ہوں، اصل ہے انالیسس کرنا. یہ صحابہ کا ایک خاص مشغلہ تھا کہ جنت کو سوچ کے اس نے انالیسس کرتے رہتے تھے. نیسز کیا مراد ہے کہ ایکچولی اس منظر کو میں سوچوں تو صحیح ایک لمحے کے لیے، کہ یہ سارا منظر اپنے چاروں طرف لاؤں اور پھر میں سوچوں کہ میں اس کے اندر ہوں، کیونکہ ریئلٹیز ہیں جو ہونے والی ہیں. تب ہم شاید اس چیز کا تھوڑا سا ادراک کر سکیں کہ ہمیں کس چیز کی ترغیب دی جا رہی ہے اور میں کس چیز کے بدلے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں، اس مٹی کارے کے پیچھے. یعنی مٹی، یہ جتنے بڑے محل بھی ہوں ہے تو مٹی کارے، اس مٹی گارے کے پیچھے میں اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں. یعنی کہ جو شخص کسی زمین، کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کا مال دبا رہا ہے، وہ خود سوچے تو صحیح ایک لمحے کے لیے کہ میں اس مٹی گارے کے لیے اس چیز کو چھوڑ رہا ہوں، کہ عقل کا فیصلہ ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہیں، سنا شاید ہو، پہلی بات ہے علم ہی نہیں. علم ہے تو اس پہ ویسا سوچنا نہیں، اس پہ تفکر و تدبر نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تدبر کرو، سوچو اس چیز کو. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زندگی کی رفتار کو تھوڑا روکے، تھوڑا وقت نکالے، کچھ سوچے بیٹھ کے کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں، کس چیز کو میں پلوز کر رہا ہوں، کس چیز کے پیچھے. جیسے کوئی نوجوان ہو نا، اس کے اوپر ایک خمار چڑھ جائے کسی کی محبت کا، تو باپ اسے یہ بٹھاتا ہے کہ سوچو تو صحیح کہ رزلٹ کیا نکلے گا، تم کدھر ہمیں بھی ذلیل کرو گے، خود بھی ذلیل ہوگا. یہ جو ہوتا ہے نا خمار دنیا کا چڑھا ہوا ہے، اس میں انسان روکے اس چیز کو، اس ٹھہرے اور سوچے میں کہاں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کہ میں عقل والا کوئی فیصلہ کر رہا ہوں یا بس اندھا دھن ایک بھیڑ چال ہے، ایک جہاں دنیا جا رہی ہے میں بھی وہاں جا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ بار بار جو لاسٹ ٹائم ڈسکس ہوا تھا، یہ عقل والوں سے مخاطب ہے کہ جن کے سامنے دو آپشنز ہیں، جنت یا جہنم، اللہ یا اللہ کا غیر، قرآن کو ماننا یا قرآن کو ریجیکٹ کرنا. یہ کلیئر کٹ دو باتیں ہو رہی ہیں، حق باطل. یہ گرے زون اس میں کوئی نہیں ہے کہ میں مانتا بھی ہوں نہیں بھی مانتا، مانتا بھی ہوں نہیں کرتا، زندگی گزرتی بھی جا رہی ہے، ہاں میں جنت جہنم کو مانتا ہوں، موت کو مانتا ہوں، اس کی تیاری بھی نہیں کر رہا. میں خود حیران ہو جاؤں گا اپنی زندگی میں اگر میں سوچنا شروع کروں کہ میں کر کیا رہا ہوں، یہ کیا اپروچ ہے. میں گھنٹوں لیکچر دے سکتا ہوں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں، میں گھنٹوں لیکچر دے سکتا ہوں کہ کیسے ایمز اور آبجیکٹو اچیو کیے جا سکتے ہیں، کیسے پلاننگ کی جا سکتی ہے، کیسے ڈیسیژن میکنگ کی جا سکتی ہے، لیکن جب یہ بات آتی ہے میری زندگی کی، تو میری وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی ختم ہو جاتی ہے، میری ایمز اور آبجیکٹو کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، میرے ڈیسیژن میکنگ کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. کہ میں یہ تو ڈینائی کروں اس سب چیز کو کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن ماننے کے باوجود میں کیوں ایسا ہوں، یہ سوچنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ڈوئل پرسنالٹی نہ رکھنا ہو، جس ادھر ہو یا ادھر ہو، یہی انداز جگہ جگہ آپ کو ملے گا، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اور دیکھیں جب کافروں کو دعوت دی جا رہی تھی، مشرکین مکہ کو، ان کو بھی پتا تھا یہ دو آپشن ہیں، درمیان میں کوئی گرے زون نہیں ہے. وہ اس بیسس پہ فیصلہ کر رہے تھے یا ماننا ہے یا نہیں ماننا. ورنہ اگر ابو جہل کو یہ کہا کہ نہ نمازیں پڑھنا، نہ زکات دینا، نہ حج کرنا، نہ روزے رکھنا، بس مان لو، تو وہ بھی سوچتا کہ شاید اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ کچھ بھی نہیں مانوں گا، بعد میں کروں گا اپنی مرضی، اسے ماننے میں کیا. لیکن انہیں پتا تھا کہ صرف بات یہ نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے پورا پیکج لینے کی. اب یہاں پہ وہ ہوتے تھے کہ نہیں، یہ پیکج ہمیں قبول نہیں ہے، اور جو ایمان لاتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ میں نے حوالے کر دیا، پیکج لیا ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، بے شک میری ماں ناراض ہو جائے نہ ہو. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ماں نے کھانا چھوڑ دیا، ایک دن، دو دن، تین دن. اب بیٹے کے لیے، محبت کرنے والے بیٹے کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے کہ ماں کھائے نہ، کہ نہیں میں، تو جب تک نہیں کافر ہوگا میں نہیں کھاتا. یعنی نہ جانے وہ کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، پڑھ کے حیران ہوتے، لیکن وہ کیا چیز تھی کہ جو وہ گرے زون میں نہیں آتے تھے، وہ کہ چلو درمیان میں کوئی راستہ نکالتے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ یہ پیکج ہم نے لیا ہے، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں، کچھ اس کی شکوں کو، کچھ اس کی باتوں. تو یہ وہ چیز تھی کہ جو کہ اس دور میں کھلی تھی، لیکن گریجولی اس امت کے اندر سے یہ نکل گیا کہ ٹھیک ہے ماننا ہے، ہم مان رہے ہیں، یعنی ان سے زبان کی حد تک تو کریں گے اپنی مرضی، ہاں جہاں پہ کچھ ہمارے فائدے کی چیز ہوگی وہ بھی کر لیں گے. تو یہی تو وہ منافقین کی جو آیات گزر گئی پچھلے پہلو میں، کہ جب روشنی ہوتی ہے چل پڑتے ہیں، جب اندھیرا ہوتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی کا تو شکوہ اللہ کر رہے ہیں. تو مجھے اپنے انالیسس کرنا ہے، کسی دوسرے کا نہیں کرنا، اپنا کرنا ہے کہ میں کدھر ہوں، ادھر ہوں، ادھر ہوں، ادھر ہوں، کس جگہ پہ ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، اور میں نے یہ ساری سچویشن فیس کرنی ہے آگے جا کے. اب جو جو بات کی جا رہی ہے، اب اس کو سوچے کمپیریزن کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ ایک طرف یہ جنت کی باتیں ہیں، ایک طرف یہ دنیا کی باتیں رکھیں، اور بتائی بھی اسی انداز میں جا رہی ہے کہ وہاں کی اینٹیں ایک سونے کی، ایک چاندی ہو کے، اب یہاں پہ کیا گارے کی اور یہ مٹی سے بنی ہوئی چیزوں کی، یہ کمپیریزن مل لائے خود ہی انسان کہے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں اس کو آف کر لوں. ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں کی نعمتیں ان کو عطا ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے فرمائیں گے اے اہل جنت، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، حاضر ہیں آپ کی بارگاہ میں، اور ساری خیر و سب بھلائی آپ ہی کے قبضے میں ہیں، جس کو چاہیں عطا فرمائیں یا عطا نہ فرمائیں. پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے فرمائیں گے تم خوش ہو، یعنی جنت اور جو نعمتیں تمہیں دی ان پر راضی ہو. تو یہ جنتی بندے کہیں گے اے اللہ، جب آپ نے ہمیں یہاں وہ کچھ نصیب کر فرما دیا جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا تھا، تو ہم کیوں راضی اور خوش نہ ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں اس سب سے اعلیٰ اور افضل ایک چیز اور دوں؟ تو بندے عرض کریں گے اے اللہ، وہ کیا چیز ہے جو اس جنت اور اس کی نعمتوں سے بھی افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں تم کو اب اپنی دائمی ہمیشہ کی رضا مندی اور خوشنودی کا تحفہ دیتا ہوں، اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض ہوں. دیکھیے یہ بخاری مسلم شریف کی روایت، کیا تحفہ کیا دیا جا رہا ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی اوپر ہے، کہ میں تم سے ناراض نہ ہوں گا. یہ وہ بات ہے کہ یہ جس کو میں پہلے ڈسکرائب کیا، جو قرب ہوتا ہے نا، وہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں ہے. میں کسی اپنے محبوب کے قرب کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں لا سکتا. اور یہی اللہ اعلان کریں گے یہ چیزیں تھیں، اب میں اپنے آپ کو دیتا ہوں، اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اب میں تم سے خوش ہوں، تمہارا قرب مل گیا ہے مجھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اہل ایمان اور اولیاء اللہ کو بے چین کر دیتی، کہ ان کو ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے ملاقات، ان سب چیزوں کے حاصل کرنے. جیسے علامہ اقبال نے کہا امام برحق اس دور کا کون ہے، تو اس میں انہوں نے ایک اس کی کوالٹی یہ ذکر کی کہ جو دکھا کے تجھے موت کے آئینے میں رخ دوست، تیرے لیے جینا اور بھی دشوار کرے. کہ جو تجھے موت کے آئینے کو موت نہیں دکھا رہا، وہ تجھے رخ دوست، دوست کا چہرہ کہہ رہا ہے، یہ موت دوست کا چہرہ ہے، جو تجھے یہ دکھا کے تیرا جینا اور بھی دشوار کر دے، کہ انسان کی ایسی کیفیت ہو جائے میں کب وہاں تک پہنچوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ڈسکرائب کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈسکرائب کر رہے ہیں، یہ جب سوچتا ہے انسان میں بے چینی اور بے قراری پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ شوق بھی ایک طریقہ ہے کہ انسان اس گناہوں کی دلدل سے نکل آئے، جو ایک موٹیویشن ہوتی ہے. دیکھیں انسان اپنی ہیبٹس کو کئی چیزوں کی وجہ سے بدلتا ہے. مثال کے طور پہ ایک ریئل ایگزامپل میں بتاتا ہوں. ایک جاننے والے وہ سگریٹ پیتے تھے اور چین اسموکر, اور ریسنٹلی مجھے خبر ملی کہ انہوں نے سگریٹ چھوڑ دی, اور سڈنلی چھوڑی. میں نے کہا ریزن کیا ہے, یہ تو بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور اتنی 50s 60s میں جا کے جب ساری عمر سگریٹ پی, انہوں نے کہا کہ انہیں ٹوبرکلوسس ہو گیا ڈائگنوز. اب انہیں ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اب آپ خود آپٹ کریں, زندگی چاہتے ہیں یا سگریٹ چاہتے ہیں. یعنی اس طرح سے اسے بات کی, انہوں نے کہا کہ نہیں میں زندگی چاہتا. اب یہ ان کو وہ ول پاور پرووائڈ کر گئی کہ انہوں نے سگریٹ چھوڑ دیا. اس طرح کے اور بھی اگزامپل ہیں کہ جہاں زندگی یعنی کہ ایسی سٹیج میں پہنچ گیا کہ اب زندگی یا موت یا زندگی یا سگریٹ کی آپشن تھی, تو وہاں بھی انسان نے انہوں نے زندگی آپٹ کی. یعنی وہ کر سکتے تھے لیکن ول پاور انہیں نہیں مل رہی تھی. وہ ول پاور مل گئی صرف اس چیز سے کہ جب انہیں ڈیسائسو موڈ پہ کھڑا کر دیا گیا. تو ہمیں بھی ڈیسائسو موڈ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ یہ جنت لینی ہے یا یہ مٹی گارا لینا ہے. سمجھنے کی بات ہے, جب انسان یہ سمجھ جائے گا نا یہ ڈیسائسو موڈ. ہم نے ابھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ ڈیسائسو موڈ ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ابھی آئے گا ڈیسائسو موڈ جب ہمیں یہ ڈیسیزن لینا ہے, اس لیے ابھی لنگر آن کر رہے ہیں اس کے بات کو. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ وقت ہے ڈیسیزن لینے کا, تو پھر انسان میں وہ ول پاور ہو, وہ ایک ہمت آ جاتی ہے کہ انسان بڑے سے بڑے گناہ پھر ان سے نکل آتا ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت پہ پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے, کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں ایک چیز مزید عطا کروں؟ وہ بندے عرض کریں گے آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے اور دوزخ سے بجا کے جنت میں داخل کیا, اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکجک حجاب اٹھایا جائے گا, یعنی ان کے آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا, پس وہ روح حق یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ اور جمال الہی اللہ کی خوبصورتی کو بے پردہ دیکھیں. بس ان کا حال یہ ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے یہی دیدار ہے. یہ بیان فرما کے آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ للذین احسن الحسنى و زیادہ, جن لوگوں نے دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری ان کے لیے اچھی جگہ ہے یعنی جنت, اور اس پر مزید ایک نعمت ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار. مسلم شریف کی روایت. تو یہ ہے ہمارا ایم, یہ جنت بھی راستے کی چیز ہے. یہ جو دیدار الہی ہے اللہ کو دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ ایک ریئلٹی ہے پھر وہ حاصل کرنا ہے. فرق صرف یہ کہ ہماری اس وقت آئیز اس چیز کو نہیں دیکھ سکتی جیسے بہت ساری اور چیزوں کو نہیں دیکھ رہی, الٹرا وائلٹ ریز کو نہیں دیکھ رہی, انفراریڈ ریز کو نہیں دیکھ رہی, تو اللہ تعالیٰ بھی ریئلٹی ہے ان کو ہم نہیں دیکھ رہے. وہاں اس اللہ تعالیٰ ہماری آئیز کی کیپیبلٹی ہے, جو بھی وہاں نظام ہوگا اس چیز کو بدل دیں گے اور ہم اللہ کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کے مطلب اس کو ڈسکرائب کرنا ہی مشکل ہے کہ اس کو کہ باقی چیزیں کیا حیثیت رکھتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے جو اس چیز کا بنانے والا ہے. تو ہم تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے کن نعمتوں کی باتیں بولے. ایک اور روایت میں ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک رات کو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور یہ 14th رات تھی. پھر آپ نے ہم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ یقیناً تم اپنے پروردگار کو اسی طرح دیکھو گے جیسے کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو, تمہیں اس کے دیکھنے میں کوئی مشکل کوئی کوشش کرنی پڑ رہی ہے اور کوئی تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی کوشش نہیں کرنی پڑے گی اور کوئی زحمت نہ ہوگی, بس اگر تم یہ کر سکو کہ طلوع آفتاب سے پہلی نماز اور غروب آفتاب سے پہلی نماز کے مقابلے میں کوئی چیز کبھی تم پر غالب نہ آئے, یعنی کوئی ایسا مشغلہ کوئی ایسا کام یا آرام ان نمازوں کے وقت میں تمہیں اپنی طرف متوجہ نہ کر سکے, تو لازمن ایسا کرو, پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اور اس کا جمال کی نعمت تم ضرور نصیب ہوگی. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وہ سب بحمد رب کا قبل طلوع الشمس و قبل غروبها, اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو یعنی اس کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو سورج نکلنے سے پہلے اس کے ڈوبنے سے پہلے. بخاری مسلم شریف کی روایت. تو فجر اور عصر کی نماز پہ کا ایمفیسس دیا کہ اس کو کرو تمہیں اللہ کا دیدار ملے گا. دیکھیں ہر نیکی کا ایک ریوارڈ مختلف حدیث میں ذکر ہوتا ہے, تو اس میں فجر اور عصر کا ایک خاص ریوارڈ اللہ کا دیدار کی نعمت کا ذکر کیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ وہاں بھی گریڈز ہوں گے اللہ کے دیکھنے کے حساب سے بھی. کسی کو اتنا اللہ کے قرب ہوگا کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھے, کسی کو ہفتے میں ایک دن دکھایا جائے گا اللہ تعالیٰ کو, کبھی مہینے میں, کبھی کسی کو ایک پوری جنت میں ایک بار, تو وہاں پہ بھی گریڈز ہوں گے. اور ایک روایت ایسی بھی میں نے دیکھی کہ اس میں نگاہوں کی حفاظت کے بعد کہ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا فار ایگزامپل میکسیمم گریڈ ہے کہ ہر وقت دیکھ, اگر انسان بد نظری کرتا ہے اس نعمت میں سے اتنا حصہ کم کر دیا جاتا. اب خود سوچے ان دوسرے ورڈز میں یہ ہے کہ میں نے یہ حسن دیکھنا ہے یا وہ حسن دیکھنا, یہ میں نے آپ کرنا, میں نے اس حسن کو دیکھنا ہے تو وہاں سے کم کر دیا جائے گا اگر اس سے میں بچ گیا اللہ کے حکم کی وجہ سے, کیونکہ اور تو کوئی وجہ نہیں اس سے بچنے کی, میں صرف اللہ کے حکم کے, اللہ نہیں چاہتے دیکھنے کو تو میں نہیں دیکھتا, تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اپنا دیدار نصیب فرمائیں. اب میں آپٹ کروں یہ لینا ہے یا وہ لینا. تو جب کمپیریزن کرنے بیٹھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک طرف یا تو ہو نا کہ ملتی جلتی چیز ہو اور تب آزمایا جائے, جب کسی چیز میں کوئی کمپیریزن ہو ہی نہ اور پھر کہا جائے اس کو چھوڑ کے اس کو لے لو, تو عقل والا تو کبھی یہ فیصلہ نہیں کرے کہ میں اس گھٹیا اور عارضی چیز کو لے کے اس ہمیشہ اور اچھی چیز کو چھوڑ دو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ وہی ہے کہ جو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرمایا کہ جب جنت کو بنایا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہا کہ یہ دیکھو جنت دیکھو, حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہا کہ اس میں کون نہیں آئے گا, یہ تو اتنی زبردست جگہ, سارے اس میں آئیں گے, کیا آپ بتا دیں کہ یہ عمل یہ ادھر پہنچائے گا تو ہر بندہ آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چاروں طرف سے جو ہے مشکلات سے ڈھانپ دی. مشکلات کیا کہ یہی نگاہ نیچی کرنا مشکل, فجر پہ اٹھنا مشکل, پھر دوسرے کا تکلیف دے اور اس کو صبر کرنا مشکل, تو یہی مشکل. تو کہا اب دیکھو جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اب کون آئے گا, اس مشکل سے نکل کے کون پہنچے گا, ریئر ہی کہ پہنچے گا. تو اللہ نے کہا جہنم کو دیکھو, جب اس کی سختی دیکھی تو کہا کہ اس پہ کون آئے گا, یعنی کہ آپ بتا دیں گے یہ کام یہاں لائے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا. تو اس کو خواہشات سے ڈھانپا کہ ڈیزائر, لذتیں, مزے. تو کہا کہ اب دیکھو, کہا کہ ہر شخص اس میں آئے گا. تو یہ بتا دیا صحیح حدیث میں یہ بات مل چکی کہ یہ ہے اس دنیا کے نظام. اب میں خود سوچوں کہ جب, یعنی اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مشکل ہوگی مجھے کچھ, اور جہاں مشکل فیل ہو تو سمجھ جائے یہ جنت کا راستہ. اگر فجر میں اٹھنا مشکل لگ رہا ہے تو اس مشکل کے پیچھے کچھ مل بھی رہا, کیا اللہ کا دیدار مل رہا. کسی شاعر نے, فارسی کا شاعر ہے, اس کا شعر تو مجھے یاد نہیں لیکن اس کا ترجمہ یاد, اس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے اپنی قیمت یہ اس دنیا کو چھوڑنا رکھی, اپنی قیمت اس دنیا کو چھوڑنا رکھی, اتنی سستی قیمت اللہ اپنی قیمت اور بڑھا, یعنی کہ کہاں تو کہاں یہ دنیا, کہاں یہ تھوڑی بہت مشکل, تو اتنی سستی, اتنے ایزیلی اپنے آپ کو آپ نے رکھ دیا, آپ اور مشکل کرتے. یعنی اس نے اپنے شوق میں کہا یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ کہاں آپ کہاں یہ چیز ہے. ایک اور روایت میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے لوگوں کے چہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح ہوں گے, نہ وہ جنت میں تھوکیں گے, نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی, اور نہ وہ بولو براز کریں گے. ان کے برتن سونے کے ہوں گے, کنگے سونے چاندی کے ہوں گے, انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا, پسینہ مشک جیسا ہوگا, اور ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی, جن کی حسن و خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر دکھائی دے گا, نہ جنتیوں میں کوئی اختلاف ہوگا, نہ بغض ہوگا, ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے, اور وہ صبح شام تسبیح پڑھتے رہیں گے. پھر ایک اور روایت میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مذہب موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا, یہ بھی ایک ڈسکرپٹیو حدیث کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کم درجہ کا شخص کون ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتوں کے داخل ہو جانے کے بعد جنت میں جائے گا، اس سے کہا جائے گا جنت میں چلے جاؤ، وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں جنت میں کہاں جاؤں، جنت کے تمام محل اور مراتب مرتبے پر لوگ پہنچ چکے ہیں، اس سے کہا جائے گا کہ یہ کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت میں اتنا علاقہ مل جائے جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے، وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ یہ علاقہ بھی لے لو اور اس کا پانچ گنا اور لے لو، وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ بھی لو اور جیسے 10 گنا علاقہ اور بھی لو، اس کے علاوہ جو چیز تمہارے دل کو اچھی لگے اور تمہاری آنکھوں کو بھائے وہ بھی لے لو، وہ شخص عرض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگا وہ کون لوگ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے پسند کر لیا ہے، ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے ہاتھ سے مہر لگا دی، اور ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے نہ کسی ذہن میں اس کا تصور ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تصدیق قرآن پاک میں ہے، اور وہی آیت فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ کوئی شخص نہیں جانتا ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، تو اب یہ ادنا درجے کی کئی جگہوں پر ڈسکرائب کیا گیا جنت، اب یہ ادنا درجہ کا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا درجہ مانگنا چاہیے، لیکن ادنا درجے کی کہا کہ دنیا سے 10 گنا یا کئی گنا بڑی چیز، اور خود انسان سوچے انسان کی پوری زندگی حرام کما کے بھی چند کنال کی یہ زمین، اب خود سوچے کہ میں کیسا میرا کیسا فیصلہ، لیکن وجہ یہ کہ یقین نہیں ہے کہ یہ ہونے والا ہے، یعنی کہ صحابہ تو اس پہ ڈیسیژن لیتے تھے، ڈیسیژن کا مطلب ہے کہ یقین، دیکھیں میں نے ڈیسیژن لینا ہو کہ میں نے اس سوئچ کو ہاتھ دینا ہے کہ نہیں، اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے مجھے کتنا یقین ہے میرے کرنٹ لگے گا، ایک بچہ اسے یقین نہیں ہے وہ دے دے گا، یہ بڑا ہے بالغ ہے وہ سمجھتا ہے وہ نہیں کبھی غلطی سے بھی نہیں دے گا، یہ یقین پر ڈپینڈ کرتا ہے، اب صحابہ کو یقین ہوتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے، جس کو ڈاؤٹ ہوگا اوبیسلی اس کے ڈیسیژنز میں یہ چیز نہیں آئے گی، ایک اور روایت میں جنتی لوگ اپنے اوپر کے بالا خانے والے جنتیوں کو ایسی نظر سے دیکھیں ایسے نظر آئیں گے جیسے مغرب و مشرق کی جانب بہت دور افق میں چمکنے والا ستارہ تمہیں نظر آتا ہے، ان میں ایک طبقہ کو دوسرے طبقے پر جو فضیلت حاصل ہوگی اس کی وجہ سے مرتبے میں یہ فرق ہوگا، یعنی کہ بہت زیادہ فرق ہوگا مرتبوں میں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں انبیاء کے علاوہ کوئی نہ پا سکے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے محلات ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہوں گے اور انبیاء کی تصدیق کی ہوگی، یعنی کہ پورا حق اس چیز کا ادا کیا ہو، ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، موت نہیں آئے گی، مزے میں رہے گا، کبھی پریشان نہ ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے نہ جوانی ختم ہوگی، پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت کس چیز سے بنی ہے، فرمایا ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اس کا گارا مشک کا، اس کی مٹی زعفران کی، اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نقل کرتے ہیں کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پہ کھوکھلے موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے، میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دی ہے، میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی یا اس کی خوشبو، راوی کو اس میں شک ہے یا روایت جو کر رہے جو نریٹ کر رہے، تیز مشک کی طرح ہو، حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے کھجور کے درخت کے تنے سب زمرد کے ہوں گے، یعنی درختوں کی بات ہوگی، اور کھجور کی ٹہنی کی موٹی چوڑی جڑ سرخ سونے کی ہوگی، اور اس کی شاخیں جنتیوں کا لباس، یعنی کہ لباس جو ہیں ان شاخوں سے نکلیں گے، ان شاخوں میں جنتیوں کے چھوٹے کپڑے اور جوڑوں کا تعلق ہے، جنتیوں کے کپڑے شاخوں سے نکلیں گے، اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کی طرح بڑے بڑے ہوں گے، وہ درخت دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، ان پھلوں میں گٹھلی نہیں۔ تو یہ مختلف چیزوں کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، اور سمجھانے کے لیے ورڈز اس دنیا کے یوز کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہوں گے وہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت کے پرندے خراسانی اونٹوں کی طرح ہیں، جنت کی درختوں میں چڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پرندے بڑے مزے میں ہیں، بڑے مزے میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اور ان کے کھانے والے ان سے زیادہ مزے میں ہیں۔ یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو ان پرندوں سے کھائیں گے۔ حضرت عمر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور کھڑے ہو کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنتیوں کے کپڑے بنے جائیں گے یا جنت کے پھلوں سے نکلیں گے؟ تو لوگ اس سوال کی وجہ سے تعجب میں پڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس وجہ سے تعجب کر رہے ہو؟ کیا تعجب کی وجہ یہ ہے کہ ایک ناواقف نے پوچھا؟ پھر آپ نے کچھ دیر کے بعد کہا کہ کس نے پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا میں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں کہ وہ کپڑے بنے جائیں گے، بلکہ وہ کپڑے تو جنت کے پھلوں سے نکلیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان نقل فرماتے ہیں کہ جنتی جنت میں اپنی جگہ سے منتقل ہوئے بغیر 70 سال تک تکیہ اور سہارا لگائے ہوں گے، یعنی ایک ہی جگہ 70 سال بیٹھے۔ اس کے بعد اس کی بیوی اس کے پاس آ کر اس کے مونڈوں پر ہاتھ رکھے گی، کندھوں پر، تو اسے اپنا چہرہ اس کے رخسار میں آئینے میں دیکھنے سے زیادہ صاف نظر آئے گا، یعنی اپنا عکس اس کی شکل میں نظر آئے گا۔ اس کی بیوی پر سب سے کم روشن موتی بھی اتنا روشن ہوگا کہ وہ مشرق و مغرب کی درمیانی مسافت کو روشن کر دے گا۔ بیوی اسے سلام کرے گی، یہ اسے جواب دے گا، اس سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ جواب میں کہے گی کہ میں مزید میں سے۔ تو قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا کہ جنت کو جنت جنتیوں کو جنت ملے گی، ولا دینا مزید، اور اسے مزید بھی دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا وہ جو مزید تھا میں وہ ہوں، اور اس عورت پر توبا درخت سے نکلے ہوئے 70 جوڑے ہوں گے، جس میں سے کم درجے کا جوڑا بھی اتنا بڑا ہوگا جیسے نعمان، ایک پہاڑ کا نام ہے۔ ایسے 70 جوڑوں میں سے اس کی پنڈلی کا گودا دکھائی دے گا، اور اس عورت پہ تاج ہوں گے، اس تاج میں سب سے کم روشن موتی مشرق و مغرب کے درمیان فاصلے کو روشن کر دے گا۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ اپنے والد قیس سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 جنتیں چاندی کی ہیں، اس کے برتن اور جو کچھ اس میں وہ سب چاندی کا ہے، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، اس کے برتن اور جو کچھ اس میں سونے کا ہے، اور جنت عدن، یہ تیسری جنت، میں قوم اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہے جو رب العزت کے چہرے پر ہوگی۔ یعنی کہ ایک ایسی جنت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہی دیدار ہے۔ تو یہ چند احادیث ذکر کی، قرآن پاک کی بہت ساری آیات اس پہ ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گی۔ ان کو دیکھ، ان کو سن کے، ان کو پڑھ کے ایک لذت نصیب ہوتی ہے۔ سورہ دہر پڑھیں تو عجیب ایک نظارہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا کھینچا، کہ وہ جنتی جہاں دیکھیں گے تو انہیں ان کے غلام ہوں گے، ان کے خادم ہوں گے، اور وہ ان کو موتیوں کی طرح نظر آئے گا۔ اور وہاں ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبے کا ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو خود پلائے گا۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، سَقَاهُمْ، میں پلاؤں گا، رَبُّهُمْ جو ان کا رب ہے ان کو شراب طہور پلاؤں گا۔ اب میزبانی کا اندازہ کریں، بڑے سے بڑا کوئی محبوب سے محبوب بھی اگر مہمان آ جائے تو یہ مرتبہ شاید ہی کسی کو ملے کہ میزبان اس کو خود اس کے گلاس ہاتھ میں لے کے اس کو پلائے، خود اس کی ایسے مہمان نوازی۔ اللہ تعالیٰ کہ میں ایسے مہمان نوازی بھی کل لوگوں کی کروں گا کہ ان کو خود میں شراب طہور، ایسی شراب پلاؤں گا جس میں کوئی نشہ نہیں ہوگا، اور خود پلاؤں گا۔ اللہ اکبر، کے اللہ کی ذات اور ہم جیسے بندے، یعنی اسی طرح 2 آنکھوں والے، 2 کانوں والے، اسی طرح کے گند سے بھرے ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ جب مہمان نوازی کرنے پہ آئے گا تو ایسی مہمان نوازی بھی ہوتا رہے گا. وجہ کیا کہ وہ متقی ہوں گے؟ وہ بھی یہ بات نہیں ان کی خواہش نہیں کبھی ہوئی ہوگی گناہ، انہوں نے روکا ہوگا اپنے آپ. تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نکاح ہے آئینہ سے. یہ دل یہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، ہم اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں، اس ٹوٹے نہ خواہش پوری ہو جائے، یہ ٹوٹنے کے لیے بنا ہے، اس کو توڑنا ہے ہم. کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ ٹوٹے اور اندر سے میں نکلوں، یہ میرے خواب خیالی ہے، میری ساری خواہش پوری ہوگی اس دنیا کے اندر اور مجھے اللہ تعالیٰ مل جائے گا. اس خام خیالی، اس غلط فہمی سے انسان، اس کو توڑے دل کو اللہ کی مان کے، اور پھر دیکھے کہ کیا اسے ملتا. جب جنت کی یہ باتیں ہو رہی ہیں تو اس لذت کا انسان کیسے ڈسکرائب کرے جو دنیا میں اللہ کے قرب والوں کو ملتی ہے. یہ تو نہیں اس دنیا میں انہیں خالی بھیج دیا جاتا، کہا کہ نگاہ جھکاؤ گے تو ایسے تمہیں حلاوت نصیب ہوگی، حدیث پاک میں آتا ہے ایک اندر تمہیں حلاوت نصیب ہو جائے گی. تو اس کو توڑ کے تو دیکھیں نا اس قلب کو، کبھی تکلیف اٹھائیں اللہ کے لیے، کبھی کر کے دیکھیں اللہ، پھر دیکھیں کیا ملتا ہے. تو اس چیز کو جتنا ایکسپلین کیا جائے کم ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل پہ لے آئے. اس دل کی تڑپ بس یہ ہے، یعنی بات میسج ایک ہے کہ ہم عمل پہ آ جائیں. ہم باتیں کہنے کو بہت ہیں، سننے کو بہت ہیں، اور ہم سنتے آ رہے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اصل چیز ہے عمل پہ، عمل. ہمارا دل بدل جائے، کنیکٹ ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، ہمارے ڈیسیژن میکنگ ان چیزوں پہ آ جائے. یعنی یہ ایک دل روتا بھی ہے فون، جس غم کو بھی ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا، کہ ایسی ہمیں باتیں بتا دی گئی ہوں. ایک تو وہ شخص ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہے، ایک کافر گھر میں پیدا ہوا، اسے پتہ ہی نہیں، وہ بھی اس کنفیوژن میں ہے کہ یہ چیز صحیح ہے وہ چیز صحیح ہے. ہمیں تو پتہ ہے، بچپن سے پتہ ہے، اسٹل ہم ابھی پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہے. یعنی معاشرے کو جب ایک دیکھتے ہیں جس کا میں بھی پارٹ ہوں، تو ایک غم تاری ہو جاتا کہ یہ ایک شخص جو کہ جس کو ایسی جنت کی طرف بلایا جا رہا ہو، وہ اس کارے مٹی کے لیے اس کو بیچتے. میں تو اسی طرح لیتا ہوں کہ جب مجھے خبر ملے کہ جی پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، اس نے اس کو دھوکہ دے دیا، وہ 4 پیسے کما لیا، اپنا پلاٹ بنا لیا، یہ بڑا گھر لے لیا. میں گارے مٹی کے لیے کس چیز کو چھوڑا؟ ایک آخری بات ذکر کرتا ہوں. ایک اللہ والے جا رہے تھے تو ایک عورت گزر رہی تھی، کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور وہ اس عورت خوبصورت تھی، اس کو بڑا ناز تھا اپنے حسن پہ. تو یہ گزر رہے تھے تو اس نے ان کو بھی چھیڑا. تو کہا کہ مجھ سے نکاح کرو گے؟ اس طرح کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا کس کے بدلے، مطلب کیا حق میں ہے، یا کیا تمہاری قیمت کیا ہے؟ تو کہ تم نہیں ادا کہ تم غریب آدمی، تمہیں کیا میر جیسی عورت. تو انہوں نے کہا کہ تمہاری قیمت تو، مطلب کہ کوئی منیمل سی ایگزامپل دی کہ کھجور کی گٹلی کے برابر بھی نہیں. اس سے غصہ آ گیا، اور وہ تھی اس کا جو امیر شہر تھا یا بادشاہ تھا جو بھی تھا، اس کی کلوز تھی. تو اس نے کہا میں تمہیں سزا دلواتی، تم نے میری ایسی بے عزتی کی. اس ان کو لے کے چلی گئی بادشاہ کے پاس، جو اس امیر شہر کے پاس، کہ اس نے یہ کہا ہے. اس نے کہا کیوں کہا ہے تم نے ایسا؟ اور کہا تو میں نے غلط تو نہیں کہا؟ میں نے کہا یہ عورت جو اپنے حسن پہ ناز کر رہی ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی حیثیت یہ ہے کہ اگر اس صبح اٹھ کے نہائے نہ اس سے بو آئے، یہ منہ نہ صاف کرے اپنا اس سے بو آئے، یہ اپنے بال پہ کنگھی نہ کرے، اس کی طرف کوئی دیکھنا پسند نہ کرے، یا جو اس کے ایام ہوتے ہیں وہ گند کسی کے سامنے آئے تو کوئی اس کے قریب جانا پسند نہ کرے، جو اس کے اندر گند بھرا ہوا ہے وہ باہر آئے کوئی اس کے قریب جانا پسند نہ کرے. اور میری نظر میں جو عورت ہے وہ وہ ہے جو یہ اس کا ایک کہ اگر وہ ایک نظر کسی کو دیکھ لے اس دنیا کی طرف دیکھ لے تو سارا طرف روشن ہو جائے. وہ اگر تھوک دے, یہ بھی حدیث میں آتا ہے, وہ تھوک دے اس سارے کھارے سمندر میٹھے ہو جائے. یہ اس کا تھوک, اس کا تھوک, اس کی گندگی, اس کی پاکی, تو میں اس کی کیا قیمت دوں؟ میری, میں تو وہاں کا سودا کرنے والا ہوں. تو اس پہ دل پہ اثر ہوا, یہ کس چیز کی بات کر رہا. تو انسان کی آنکھیں تھپ کھلتی ہیں جب اسے کمپیریزن کرے تو صحیح میں کس چیز کے پیچھے جا رہا ہوں. تو ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے, ہمیں رکنا ہے. یہ عمر گریزاں کہیں ٹھہرے تو یہ جانوں, مجھ کو تو یہ لگتا ہے کہ ہر سانس میں تم ہو. ہم اللہ تعالی ہماری ہر سانس میں, لیکن یہ عمر گریزاں کہیں ٹھہرے تو پتہ چلے, یہ کہیں پہ ہم اس کو ٹھہرائیں تو پتہ چلے, یہ دن رات کی جو پہیا گھوم رہا ہے اس کو کہیں روکے تو ہمیں کوئی اندازہ ہو کہ ہو کیا رہا. تو یہ جو ویکلی ایک سیشن ہے, اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک ریمائنڈر اور ایک ہم سوچیں اس, اس, اس کو. تو اللہ تعالیٰ اس کا جو حقیقی مقصد ہے کہ ہمارے قلب بدلیں, اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں, ہمیں وہ بھی نصیب کرے. واخر دعوانا الحمدللہ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک, آپ ہی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں, تمام پاکیاں آپ کے لیے. یا اللہ پاک, آپ نے بہت اپنے کم یا اللہ پاک سستی قیمت رکھی. یا اللہ پاک, کہ آپ نے کہا دنیا چھوڑو, اپنی خواہشات کو چھوڑو, مجھے پا لو. یا اللہ پاک, یقیناً آپ اس سے بلند ہیں, اس سے ماورا ہیں. آپ یا اللہ پاک اس سے بڑا بھی ہم سے مطالبہ کرتے تو پھر بھی کم تھا کہ آپ کو پانے کے لیے اس کو چھوڑا جاتا, لیکن یا اللہ پاک اس کے باوجود خواہش پرستی اور نفس پرستی کا یہ حال ہے کہ یا اللہ پاک یہ عارضی دنیا, یہ کم قیمت دنیا, یہ مٹی کالا, یا اللہ پاک یہ بھی ہم سے نہیں قربان کیا جاتا آپ کے لیے. یا اللہ پاک, ایسی اس کی محبت دل میں راسخ ہو چکی ہے کہ آپ کی محبت گھر نہیں کرتی. یا اللہ پاک, ایسے اس دنیا کی اس چیزوں کی محبت راسخ ہو چکی ہے کہ یا اللہ پاک, تیرے قرآن کی یہ باتیں دل پہ اثر نہیں کرتی. یا اللہ پاک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں دل پہ اثر نہیں کرتی, جنت کے تذکرے دل پہ اثر نہیں کرتے, جہنم کے ڈراوے دل پہ اثر نہیں کرتے. یا اللہ پاک, عجیب بیماری کا عالم ہے, عجیب یا اللہ بے بسی کا عالم ہے, عجیب یا اللہ رحم کا عالم. یا اللہ پاک, دنیا کے بیمار ہو, جو چل پھر نہ سکے, جو جسمانی طور پہ کچھ کھا پی نہ سکے, وہ رحم اتنا رحم کا قابل نہیں جتنا یا اللہ ہم رحم کے قابل ہیں. یا اللہ پاک, حقیقی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی اور یہ دھوکے کی دنیا ہمیں نظر آتی ہے. ہم دھوکے کی دنیا کو پریفرنس دیتے ہیں, حقیقی دنیا کو بھول جاتے ہیں. یا اللہ پاک, تو اپنے دیدار کا ہم سے ہمیں یا اللہ ریوارڈ دکھاتا ہے. ہم یہ عارضی حسین چہروں کو لذتوں میں الجھے ہوئے ہیں. یا اللہ پاک, تیری رحمت ہماری آنکھیں کھول دے. یا اللہ, ہمارا رخ ٹھیک کر دے ہمارا. یا اللہ پاک, یا اللہ پاک, ہم زندگی کے بعد ہی ہار جائیں گے. ہمیں, ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, یا اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے. یا اللہ پاک, وہ رحمت کی نظر جو اپنے اولیاء پہ ڈالتے تھے, صحابہ پہ ڈالتے تھے, ان کو اپنا تعلق نصیب کر دیتے تھے, اپنی یا اللہ پاک معرفت نصیب کر دیتے تھے. یا اللہ, اپنا شوق ایسا نصیب کر دیتے تھے, ایسی دنیا کی حقیقت ان پہ کھولتے تھے, ایسی جنت کی حقیقت کھولتے تھے. یا اللہ پاک, وہ ایک ایک لمحہ اس میں محو ہو جاتے تھے. یا اللہ, راتوں کو اٹھنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا, لوگوں کے لیے خدمت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. یا اللہ پاک, لوگوں کی باتیں برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا تھا. یا اللہ پاک, قربانی دینا آسان ہوتا تھا. یا اللہ پاک, ہم پہ بھی وہ رحمت کی نظر ڈال دے. یا اللہ, ورنہ ہم یا اللہ پاک اس گناہوں کی دلدل میں دھنستے جائیں گے, ہمارا کوئی پرسانے حال نہ ہوگا. یا اللہ, کس کے سامنے غم بیان کریں, کس کے سامنے اپنے دل کے دکھڑے روئیں, کس کے سامنے اپنے وہ گناہ لے کے جائیں جو ہم کر بیٹھے. یا اللہ پاک, تیرے سامنے لے کے آتے ہیں. تو جانتا ہے, تو ہمارا تنہائیوں کا ساتھی ہے, تو ہمیں اس شخص سے جانتا ہے جب ہم تھے بھی نہیں. یا اللہ پاک, تو نے ہمیں قریب سے دیکھا, تو نے ہمارے ارادوں کو جانا, یا اللہ اپنی رحمت کی نظر ڈال دے، ان گناہوں کو دھو دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، اور آئندہ آنے والی زندگی میں یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک سا زندگی نصیب فرما. جس تقوی کی تو ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، جس تقوی کو تو ہم سے چاہتا ہے، وہ تقوی ہمیں نصیب کر دے. یا اللہ پاک، کب تک ہم اس کا صرف نام سنیں گے؟ کب تک ہم صرف اس کی باتیں کریں گے؟ یا اللہ کب ہمیں یہ چیز حاصل ہوگی؟ کب ہمیں یا اللہ پاک نگاہوں کو جھکانے کی لذت ملے گی؟ کب آدھے پہر کو اٹھنے کی لذت ملے گی؟ کب یا اللہ پاک نماز کی حضوری ملے گی؟ یا اللہ کب یا اللہ پاک ہمیں لوگوں کا غم نصیب ہوگا؟ ہم لوگوں کو تیری وجہ سے معاف کرنا سیکھیں گے، ہم لوگوں کو تیری وجہ سے ان کی خدمت کرنا سیکھیں گے. یا اللہ پاک زندگی گزرتی جا رہی ہے، یا اللہ سالہ سال گزر رہے ہیں، یا اللہ پاک مہینوں کے مہینے گزر رہے ہیں، وقت نہیں رک رہا. یا اللہ پاک ان قریب تیرا سامنا ہونے والا ہے. یا اللہ بے بسی کا ٹکڑا روتے رہیں، رات کم پڑ جائے، یا اللہ پاک اپنے حقیقی غم تیرے سامنے بیان کرتے رہیں، یہ راتیں کم پڑ جائیں، الفاظ کم پڑ جائیں، جذبات کم پڑ جائیں. یا اللہ پاک و رحم کا معاملہ فرما لے. یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے حال کو، کسی کو یا اللہ پاک یا اللہ کسی کو یا اللہ پاک کہنے کی ضرورت نہیں، تو جانتا ہے. یا اللہ پاک اپنی ہماری حالت زار پہ رحم کا معاملہ فرما کے یا اللہ ہماری بگڑی کو بنا دے، ہمارے اخلاق کے برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں بدل دے. یا اللہ پاک ہمیں عبادات کی لذت نصیب فرما دے، لوگوں کا غم نصیب فرما دے. خدمت میں یا اللہ جو لذت ہے، خدمت میں جو مزہ ہے، خدمت میں یا اللہ پاک جو اجر ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو چکے، ماضی کا حصہ بن چکے، ان کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. یا اللہ تو قادر ہے، تو اس پہ قادر ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. یا اللہ رحم و کرم والا معاملہ فرما دے. یا اللہ پاک جو پریشان حال ہیں، یا اللہ پاک جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما دے، ان کے اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک بنا دے. یا اللہ پاک ان کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کا سکون کا باعث بنا. یا اللہ اولادوں کے غموں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک اولادوں کی اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک ان کی حفاظت فرما، ان کی ایمان جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو برے دوستوں بری محفلوں سے محفوظ فرما، برے اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ان کو گناہوں کی مواقع ہی فراہم نہ کر، ایسی ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پاک ہم ان کی کیا تربیت کریں، اپنی رحمت سے تو ہی ان کی تربیت فرما دے. یا اللہ پاک تو ہی ان کو تقویٰ نصیب فرما دے. یا اللہ پاک جو لوگ جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اس کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی رحمت سے ان کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما. اور یا اللہ پاک جو ہماری طرح روحانی بیمار ہیں، یا اللہ پاک جو ہمت ہار چکے ہیں، جو ہتھیار ڈال چکے ہیں اپنے نفسوں کے آگے، یا اللہ پاک ہمیں اپنی رحمت سے اس بے بسی سے نکال. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں یا اللہ گناہوں سے جان چھڑا. یا اللہ پاک جو فوت ہو چکے، اپنی رحمت سے سب کی مغفرت فرما. جن کی مغفرت ہو چکی، ان کی درجات کو بلند فرما. یا اللہ پاک جو جہاں جہاں مسلمان پریشان اور کمزور ہیں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کی مدد فرما، ان کی دستگیری فرما. یا اللہ ان کی عزت جان مال آبرو کی حفاظت فرما، اپنی رحمت سے ان کی حفاظت فرما. اور ساری عمر یا اللہ پاک ہمیں ظالموں سے محفوظ فرما، اور ہمیں دوسروں پہ ظلم کرنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک جو ایک تیرے غضب کی صورت سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوئی، اپنی رحمت سے یا اللہ پاک رحمت والا معاملہ فرما. جن لوگوں کا نقصان ہوا جانی مالی، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے نقصانوں کو پورا کر، اور مزید نقصان ہونے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاک ان کو اس مصیبت کے بدلے اپنی قرب نصیب فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما. اور یا اللہ پاک ایسے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جن کی وجہ سے یہ تیرا عذاب اور تیری طرف سے یہ فیصلہ ہوا، اپنی رحمت و کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ پاک جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین، وبرحمتک یا ارحم الراحمین.
سوال وغیرہ میں پوچھنا چاہیں گے.